بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر میں ہدایت پا گیا۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 7، علماء سے ملاقات، پیج نمبر 58 آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ میرا دوست حرم کے گوشے میں بنی ہوئی ایک ایسی مسجد میں لے گئے جہاں پوری مسجد میں سجادہ بچھا ہوا تھا اور اس کے محراب میں بہت ہی جلی اور عمدہ خط سے قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ میری نظر ان چند بچوں پر جا کر جم گئی جو امامہ لگائے محراب کے قریب مشغول مباحثہ تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ اس بہترین منظر کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ میں نے ابھی تک ایسے شیوخ نہیں دیکھے تھے جن کی عمریں 13 سال سے لے کر 16 سال تک تھیں۔ اس لباس نے ان کے جمال و خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ بس یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ چاند کے ٹکڑے ہیں۔ میرے دوست نے ان سے السید کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا وہ نماز جماعت پڑھانے گئے ہیں۔ میں نہیں سمجھا کہ جس السید کے بارے میں میرے دوست نے پوچھا ہے وہ کون ہے۔ البتہ اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی عالم دین ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس سے مراد السید الخوئی ہیں جو فی الحال زعیم الحوزۃ العلمیہ ہیں۔ شیعوں کے یہاں السید صرف انہی کو کہا جاتا ہے جو خاندان رسالت سے ہوں، اور السید خواہ عالم ہو یا طالب علم سیہ امامہ بنتا ہے، جبکہ دوسرے علماء سفید امامہ بنتے ہیں اور الشیخ سے مخاطب کیے جاتے ہیں۔ وہاں کچھ اور اشراف لوگ ہیں جو عالم تو نہیں ہیں مگر شریف ہیں، وہ لوگ سبز امامہ بنتے ہیں۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا آپ یہاں تشریف رکھیے، میں ذرا سید سے ملاقات کر لوں۔ ان طلاب نے مجھے مرحبا کہا اور تقریباً نصف دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے، اور میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا تھا اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی سیرت اور ان کا باطن بہت شفاف ہے۔ اتنے میں میرے ذہن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا یا اس کو شیعہ بنا دیتے ہیں۔ ان طلاب نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا ٹیونس کے۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ کے یہاں بھی حوزات علمیہ ہیں؟ عرض کیا یونیورسٹیاں اور مدارس ہیں۔ اس کے بعد تو چاروں طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہونے لگی اور ہر سوال مرکزی اور مشکل تھا۔ میں ان بیچاروں کو کیا بتاتا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں حوزات علمیہ ہیں جن میں فقہ اصول دین و الشریعہ اور تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ عالم اسلام میں اور ہمارے ملکوں میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مدارس قرآنیہ کے بدلے بچوں کے لیے باغیچے بنوا دیے گئے ہیں جن کی نگرانی نصرانی راہبات کے سپرد ہے۔ اب کیا میں ان سے کہہ دیتا کہ آپ لوگ ہمارے بنسبت بہت پسماندہ ہیں؟ ایک نے انہی میں سے پوچھا ٹیونس میں کون سا مذہب رائج ہے؟ میں نے کہا مالکی۔ میں نے دیکھا کہ بعض ہنسنے لگے لیکن میں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا آپ لوگ مذہب جعفری کو بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ کون سا نیا نام ہے؟ نہیں، ہم لوگ مذاہب اربع حنفی مالکی شافعی حنبلی کے علاوہ کسی اور مذہب کو نہیں جانتے، اور جو مذہب ان چاروں کے علاوہ ہوگا وہ یقیناً غیر اسلامی ہوگا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا معاف کیجئے گا، مذہب جعفری ہی خالص اسلام ہے۔ کہ آپ نہیں جانتے کہ ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور اسی سلسلے میں ابو حنیفہ نے کہا ہے لو لسناتانی لہلک النعمان، اگر 2 سال جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں گزارے نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ میں سن کر خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ان لوگوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کو میں نے آج سے پہلے سنا ہی نہیں تھا، لیکن میں نے خدا کی حمد کی کہ ان کے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام مالک کے استاد نہیں تھے، لہٰذا میں نے کہا ہم لوگ مالکی ہیں، حنفی نہیں ہیں۔ اس جوان نے کہا چاروں مذاہب والے بعض نے بعض سے تعلیم حاصل کی، احمد بن حنبل نے امام شافعی سے تحصیل کیا ہے اور امام شافعی نے امام مالک سے، امام مالک نے امام ابو حنیفہ سے، اور امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سب کچھ اخذ کیا ہے۔ اسی طرح سب کے سب جعفر بن محمد علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنے جت کی مسجد یعنی مسجد النبوی میں جامع اسلامیہ یعنی اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، اور 4000 سے زیادہ محدث و فقیہ نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ مجھے اس بچے کے حافظے پر بہت تعجب ہوا، یہ جو باتیں کہہ رہا تھا اس طرح کہہ رہا تھا جیسے ہم لوگ قرآن کے سوروں کو یاد کر کے فر فر سناتے ہیں۔ اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے بعض تاریخی مصادر کے حوالوں کو جلدوں ابواب و فصول کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس طرح میرے ساتھ گفتگو شروع کر دی جیسے کوئی استاد اپنے طالب علم سے کرتا ہے۔ میں نے اس کے سامنے اپنی کمزوری کا اچھی طرح احساس کر لیا تھا، اور اس وقت میری تمنا یہ تھی کہ کاش اپنے دوست کے ساتھ میں بھی چلا گیا ہوتا، ان بچوں میں نہ پھنسا ہوتا۔ ان میں سے جس نے بھی فقہ یا تاریخ کے بارے میں جو سوال پوچھا وہ ایسا ہی تھا کہ میں جواب نہیں دے سکا۔ ایک نے پوچھا، آئمہ میں سے کس کی تقلید کرتے ہیں؟ میں نے کہا امام مالک کی۔ اس نے کہا آپ ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں جس میں اور آپ میں 14 صدی کا فاصلہ ہے؟ اگر آپ ان سے اس وقت کے جدید مسائل کے بارے میں پوچھیں تو کیا وہ جواب دے سکیں گے؟ میں نے تھوڑی دیر سوچا، اس کے بعد کہا، تمہارے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مرے ہوئے بھی 1400 سال گزر چکے ہیں، آپ لوگ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ تمام بچوں نے فوراً جواب دیا، ہم لوگ السید خوئی کی تقلید کرتے ہیں، وہی اس وقت ہمارے قائد و مرجع ہیں۔ میں یہ نہ سمجھ پایا کہ الخوئی عالم ہیں یا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مختصر یہ کہ میں ان بچوں کے ساتھ موضوع بدلنے کی فکر میں تھا، میں ان سے ایسا سوال کرنا چاہتا تھا جس سے وہ میرا مسئلہ بھول جائیں۔ چنانچہ میں نے ان سے نجف کی آبادی کے بارے میں پوچھا، اور یہ پوچھا کہ نجف و بغداد میں کتنا فاصلہ ہے؟ کیا آپ لوگوں نے عراق کے علاوہ کوئی اور ملک بھی دیکھا ہے؟ وہ جیسے جواب دیتے تھے میں فوراً دوسرا سوال کر دیتا تھا۔ میرا مقصد ان کو الجھائے رکھنا تھا تاکہ یہ مجھ سے سوالات نہ کر سکیں، کیونکہ میں نے احساس کر لیا تھا کہ میں ان بچوں کے مقابلے میں کمزور ہوں، لیکن ان کے سامنے تو اعتراف کر نہیں سکتا تھا، اگرچہ دل میں معترف تھا، کیونکہ وہ عزت و بزرگی و علم جو مصر میں مجھے حاصل ہوا تھا وہ بخار بن کر یہاں اڑ گیا۔ خصوصاً ان بچوں سے ملنے کے بعد کہنے والے کی حکمت کو پہچان گیا جس نے کہا، ترجمہ ہے، اس شخص سے کہہ دو جو علم میں فلسفہ بگھارتا ہو کہ تم نے ایک ہی چیز کو پہچانا ہے اور بہت سی چیزیں تم سے غائب ہو گئی ہیں۔ اور میں نے یہ طے کر لیا کہ ان بچوں کی عقل اظہر کے ان بوڑھوں سے زیادہ ہے جن سے میرا مقابلہ ہوا تھا، اور ان بزرگوں سے بھی زیادہ ہے جن کی معرفت مجھے ٹیونس میں حاصل ہوئی تھی۔ اتنے میں السید الخوئی تشریف لائے، اور ان کے ساتھ علماء کی ایک جماعت تھی جن کے چہرے سے ہیبت و وقار ظاہر ہو رہا تھا۔ سارے طلاب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، انہی کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا، اور سب آگے بڑھ بڑھ کر السید الخوئی کا ہاتھ چومنے لگے، لیکن میں اپنی جگہ پر میخ کی طرح قائم رہا۔ سید کے بیٹھتے ہی سب بیٹھ گئے۔ سید خوئی نے ہر ایک کو مخاطب کر کے مساکم اللہ بالخیر کہنا شروع کر دیا، جس سے وہ کہتے تھے وہ بھی جواب میں یہی کہتا تھا۔ یہاں تک کہ میرا نمبر آیا تو میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ اس کے بعد میرے دوست نے سید خوئی سے آہستہ آہستہ میری طرف اشارہ کر کے کچھ کہا، اور مجھ سے کہا، آپ سید کے قریب آ جائیے۔ سید مجھے اپنی دائیں طرف بٹھایا۔ سلام و دعا کے بعد میرے دوست نے مجھ سے کہا، سید سے بتاؤ کہ ٹیونس میں تم شیعوں کے بارے میں کیا سنتے رہے ہو؟ میں نے کہا، برادر، جو قصے کہانیاں وہاں سنتے رہے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ میرے نزدیک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ معلوم کروں کہ شیعہ کیا کہتے ہیں۔ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جوابات بالکل صریح ہوں۔ لیکن میرے دوست نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ پہلے آپ سید کو بتائیے کہ آپ کا عقیدہ شیعوں کے بارے میں کیا ہے۔ میں، ہمارے نزدیک شیعہ اسلام کے لیے یہود و نصارہ سے زیادہ سخت نقصان دہ ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن شیعہ بریکٹ میں لکھا ہے جیسا کہ ان کے بارے میں سنا جاتا ہے، بریکٹ کلوز، علی علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ ہاں، شیعوں میں ایک فرقہ ہے جو خدا کی عبادت کرتا ہے، لیکن وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مانتے ہیں۔ پھر میں نے جبرائیل کا قصہ بتایا کہ شیعوں کی بنا پر انہوں نے کتنی بڑی خیانت کی کہ رسالت علی علیہ السلام تک پہنچانے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا گئے۔ سید خوئی نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خدا ان پر اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر رحمت نازل کرے، اور حضرت علی علیہ السلام اللہ کے ایک بندے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو غلط پروپیگنڈے کس طرح لوگوں کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، میں نے دوسروں سے اس سے بھی زیادہ سنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، سید کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ میں 10 سال کی عمر میں آدھا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ سید کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی فرقے اپنے مذہبی اختلافات کے باوجود قرآن کریم پر متفق ہیں؟ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے وہی قرآن آپ حضرات کے پاس بھی موجود ہے؟ میں جی ہاں اس بات کو جانتا ہوں۔ سید پھر کیا آپ نے خداوند عالم کا یہ قول نہیں پڑھا، وما محمد الا رسول مدخلت من قبلہ الرسول، آل عمران کی آیت نمبر 144 سے، ترجمہ ہے اس کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف رسول ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے خدا نہیں ہے، ان سے پہلے اور بھی بہتر پیغمبر گزر چکے ہیں۔ اسی طرح خدا کا یہ قول، ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے یہ۔ اسی طرح خدا کا یہ قول، ترجمہ ہے، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے حقیقتاً کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ میں جی ہاں میں ان آیات کو بخوبی جانتا ہوں۔ سید پھر اس میں علی علیہ السلام کی نبوت کا کہاں ذکر ہے؟ جب ہمارا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہتا ہے تو ہمارے اوپر یہ الزام کہاں سے لگا دیا گیا ہے؟ میں خاموش ہو گیا، میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ سید نے پھر کہنا شروع کیا، رہی جبریل علیہ السلام کی خیانت والی بات تو حاشا للہ یعنی واستغفر اللہ، یہ تو پہلے الزام سے بھی بدتر ہے، کیونکہ خدا نے جب جبریل علیہ السلام کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی اور علی کا بچپنا تھا، حضرت علی علیہ السلام کی عمر 6 سال رہی ہوگی، بس کیا جبریل علیہ السلام بوڑھے اور بچے میں فرق نہیں کر سکتے تھے؟ سید خوئی کی اس منطقی دلیل پر میں کافی دیر خاموش رہا اور ان کی دلیلوں کے بارے میں سر جھکائے ہوئے غور کرتا رہا اور اس گفتگو کی چاشنی محسوس کرتا رہا جو میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی اور جس نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا، اس منطق کو کون نہ مانے گا؟ سید نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تمام اسلامی فرقوں میں صرف اور صرف ایک فرقہ شیعہ ہے جو انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کی عصمت کا قائل ہے۔ جب ہمارے آئمہ علیہ السلام جو ہماری طرح کے بشر ہیں وہ معصوم ہیں تو پھر جبریل علیہ السلام جو ملک مقرب ہیں، ملک مقرب اور خدا نے ان کو روح الامین کہا ہے، بھلا وہ کیسے خطا کار ہو سکتے ہیں؟ میں پھر ان پروپیگنڈوں کا مدرک کیا ہے؟ سید جو اسلام دشمن عناصر ہیں اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کرنا چاہتے ہیں، ایک کو دوسرے سے لڑانا چاہتے ہیں، یہ انہی لوگوں کی کارستانیاں ہیں، ورنہ مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، خواہ سنی ہو یا شیعہ، کیونکہ سبھی ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، کوئی مشرک نہیں ہے، سب کا قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے۔ شیعہ و سنی میں صرف فقہی اختلافات ہیں، جیسے خود اہل سنت میں ہیں کہ مالک ابو حنیفہ کے مخالف ہیں اور وہ شافعی کے، وہاکذا۔ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی وہ محض افترا ہیں؟ سید آپ الحمدللہ عقل مند ہیں، تجربہ کار ہیں، شیعہ شہروں کو دیکھا ہے، متوسط طبقوں میں گھومے بھی ہیں، کیا آپ نے اس قسم کے خرافات اپنی آنکھوں سے دیکھی یا کسی شیعہ سے سنی ہیں؟ मैं, जी नहीं, ना मैंने देखा है ना सुना है। मैं खुदा की हम्द करता हूँ कि इसने शिप में उस्ताद मुनम से मेरी मुलाकात करा दी। यही मेरे इराक आने का सबब बने हैं और यहाँ मैंने बहुत सी चीज़ों को पहचाना है जिनको मैं जानता भी नहीं था। ये सुनकर मेरा दोस्त मुनम ज़ोर से हंसा और बोला, उन्हीं चीज़ों में से हज़रत अली अलैहि सलाम की कब्र का वजूद भी है। मैंने इशारे से रोका और कहने लगा, मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा, बल्कि वाकया ये है कि इन बच्चों से भी सीखा है और मेरी तमन्ना है काश मुझे मोहलत मिलती इस तरह के हौज़े इल्मिया में मैं भी तालीम हासिल करता। सैयद, अहलन व सहलन, अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो हौज़ा आपकी ज़िम्मेदारी लेता है और मैं आपका खादिम हूँ। इस पेशकश को तमाम हाजरीन ने पसंद किया, खुसूसन मेरे दोस्त मुनम का चेहरा तो खुशी के मारे दमक रहा था। मैं, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, बीवी के अलावा दो बच्चे भी हैं। सैयद, मैं आपके तमाम लवाजमात का मुतकफ़िल होता हूँ, घर, तनख्वाह और जिसकी भी ज़रूरत हो, अहम चीज़ ये है कि आप तालीम हासिल करें। मैंने थोड़ी देर गौर करने के बाद अपने दिल में कहा, यह बात गैर माकूल है कि 5 साल मुदर्रिस में रहकर मैं फिर तालिब इल्म बनूं और इतनी जल्दी में फ़ैसला करना भी आसान नहीं है। मैंने सैयद खुई की इस पेशकश पर इनका शुक्रिया अदा किया और अर्ज़ किया कि उम्रे से वापसी के बाद इस मौजू पर संजीदगी से गौर करूँगा। सर दस्त, तो मुझे किताबों की शदीद ज़रूरत है। इस पर सैयद खुई ने हुक्म दिया, इनको किताबें दे दी जाएँ। इस हुक्म पर कुछ उल्मा उठे और कुछ अलमारियों को खोला और पलक झपकते ही मेरे सामने किताबों का अंबार था। कुछ नहीं तो 60-70 दौरे रहे होंगे। हर शख्स एक दौरा ले आया और सैयद खुई ने फरमाया, ये मेरी तरफ से हदिया है। मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा किताबों का हमरा ले जाना बहुत ही मुश्किल है, खुसूसन जब कि मैं सऊदीया जा रहा हूँ और सऊदी हजरत किसी किस्म की किताब अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देते कि कहीं इनके अकाइद के ख़िलाफ़ बातें लोगों तक पहुँच जाएँ। लेकिन मैंने इन किताबों के बारे में तफरीज से काम नहीं लेना चाहा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी किताबें नहीं देखी थी। लिहाजा अपने दोस्त मुनम और हाजरीन से कहा, मेरा रास्ता काफ़ी तवील है, दमिश्क को उर्दन से होते हुए सऊदीया जाता है, वापसी में और लंबाई में मिस्र और लीबिया होता हुआ ट्यूनस पहुँचूँगा। वज़न की ज़्यादती के अलावा अक्सर हुकूमतें अपने मुल्क में किताबें नहीं दाखिल होने देती। इस पर सैयद खुई ने कहा, आप अपना एड्रेस हमको देते जाइए, हम आपके पते पर भिजवा देंगे। ये राय मुझे बहुत पसंद आई, चुनाचे मैंने अपना शख्सी कार्ड जिस पर ट्यूनिस का पता था इनके हवाले कर दिया और शुक्रिया अदा किया। जब रुख्सत होकर चलने के लिए खड़ा हुआ तो वो भी खड़े हो गए और फरमाया, मैं आपके लिए सलामती की दुआ करता हूँ, आप जब मेरे जद की कब्र पर पहुँचें तो मेरा सलाम कह दें। इस जुमले से तो तमाम हाजरीन मुतासिर हो गए और मैं भी बहुत मुतासिर हुआ। मैंने देखा इनकी आंखें डुबडुबा आई हैं। ये देखकर मैंने कहा, नामुमकिन है कि ये लोग गलती पर हों, नामुमकिन है कि ये झूठे हों। इनकी हैबत, अजमत, तवाज़े बता रही थी कि वाकयन ये शरीफ ख़ानदान से हैं। फिर मैं बेख्तियार होकर मुआनका करने के बजाय इनके हाथों को चूमने लगा। मेरे खड़े होते ही सब लोग खड़े होकर मुझे सलाम करने लगे। वो बच्चे जो मुझसे मुजाजला कर रहे थे, कुछ इनमें से मेरे साथ हो गए और मुझसे ख़तो किताबत के लिए मेरा एड्रेस मांगने लगे, जो मैंने दे दिया। सैयद कुई की मजलिस में जो लोग बैठे थे, इनमें से एक की दावत पर हमको फिर कूफे जाना पड़ा और ये साहब मुनम के दोस्त अबू शब्बर थे। हम इनके घर उतरे, चंद अप टू डेट नौजवानों के साथ सारी रात हम लोगों ने बातों में काट दी। इन नौजवानों में कुछ सैयद मोहम्मद बाखरु सदर के शागिर्द भी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप सैयद सदर से भी मुलाकात करें और उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि अगले दिन हम मुलाकात करा देंगे। मेरे दोस्त मुनम को भी ये तजवीज़ पसंद आई, लेकिन इनको इसका बहुत अफसोस था कि किसी ज़रूरी काम की वजह से जो बगदाद में दरपेश है, वो हमारे साथ बाखरु सदर के यहाँ ना जा सकेंगे। आखिरकार हम लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि जब तक मुनम बगदाद से वापस ना आ जाएं, हम सब इनके इंतज़ार में 3-4 दिन अबू शब्बर ही के मकान में क़याम करें। चुनाचे मुनम नमाज सुबह के बाद रवाना हो गए और हम लोग सोने के लिए चले गए। ये वाकया है कि जिन तुल्लाब के साथ मैं रात भर जागा था, इनसे काफ़ी इस्तफादा किया और मुझे इस पर काफ़ी ताज्जुब हुआ कि हौज़े में आखिर कितने मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम व फ़नून पढ़ाए जाते हैं। کیونکہ یہ طلاب علوم اسلامی مثلاً فقہ، شریعت، توحید کے علاوہ اقتصادیات، علم الاجتماع، علم سیاست، تاریخ، لغات، علوم فلک اور نہ جانے کیا کیا پڑھا کرتے تھے۔